السلام علیکم. آج جمعرات ہے، ستمبر کی پہلی تاریخ، پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. آغاز کرتے ہیں پاکستان کے سیلاب کی صورتحال اور سیاسی منظرنامے سے. سندھ میں سیلاب سے صوبے کا ضلع دادو اس وقت سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بتایا جاتا ہے، جہاں 3 لاکھ آبادی والا قصبہ خیرپور ناتھن شاہ سیلابی پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکا ہے، جبکہ دادو شہر سے محض 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جوہی سے دادو کا زمینی رابطہ منقطع ہے. اسی طرح انڈس ہائی وے بھی کئی مقامات پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. وزیر اعلی سندھ کا کہنا ہے کہ حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ دادو شہر، سیون اور میہڑ کو سیلابی پانی سے بچایا جا سکے. ادھر آبپاشی حکام کا کہنا ہے کہ ضلع دادو میں پانی اترنے میں مزید 8 سے 10 روز لگ سکتے ہیں. صوبے میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے اب تک 432 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 1100 سے زائد زخمی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 12 رہی. پاکستانی محکمہ صحت کے حکام نے حالیہ ریکارڈ توڑ سیلاب سے متاثر علاقوں میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلنے کی اطلاع دی ہے. حکام نے تباہی میں اپنے گھروں سے محروم ہونے والے لاکھوں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. حکومت کی طرف سے ملک بھر میں لگائے گئے امدادی کیمپوں میں اس سال جلد کی بیماریاں اور آنکھوں میں انفیکشن کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ صوبے سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس سال کے 90,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان اور عالمی ادارے صحت کی جانب سے سیلاب زدگان میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرنے کے ایک دن بعد یہ تازہ ترین پیش رفت سامنے آئی ہے. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کو غیر معمولی طور پر ابتدائی اور برساتی بارشوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جس کی وجہ سے جون سے اب تک اچانک سیلاب آتے رہے، جن میں 1,191 افراد ہلاک اور 33 ملین متاثر ہوئے. تقریباً 10 لاکھ گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی ہے. عمران خان کے وکیل بابر آوان نے عدالت میں اپنے دلائل دیتے ہوئے مقدمے میں شامل دفعات پر بحث کی اور عدالت سے ضمانت میں توسیع کی استدعا کی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں وادی سوات کے بعد دیگر علاقوں میں کلعدم تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے اور منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں نے احتجاجی ریلیاں اور امن مارچ شروع کر دیے ہیں، جس میں واضح طور پر طالبان کو کسی بھی قیمت میں واپس آنے اور امن کو سبوتاش کرنے کی اجازت نہ دینے کے عزم کا اعادہ کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے طالبان عسکریت پسندوں کے سرگرم ہونے پر کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا ہے، مگر وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ کلعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ برقرار ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ادارے عسکریت پسندوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اردو بازار سے علم و ادب پبلشرز کے مینیجر اور علمی شخصیت فہیم بلوچ کی مبینہ گمشدگی کے ایک ہفتے بعد بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ فہیم بلوچ کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری صوبائی اور وفاقی حکومت پر ہے. دوسری جانب صوبائی حکومت کے ترجمان سے اس معاملے پر موقف لینے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کا جواب موصول نہیں ہوا. علاوہ ازیں سندھ حکومت اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی فہیم بلوچ سے متعلق کوئی معلومات نہیں دی گئی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کے انتقال کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. بیانوے سالہ سید علی گیلانی کی زندگی کا ایک طویل عرصہ قید و بند میں گزرا۔ وہ ایک درجن سے زائد کتابوں کے مصنف تھے، جنہوں نے قید کے دوران دو جلدوں پر مشتمل ڈائری روداد قفص بھی لکھی۔ سید علی گیلانی کا شمار کشمیر کے مزاحمتی تحریک کے بزرگ قائدین میں ہوتا تھا، جنہوں نے اپنے سخت گیر سیاسی نظریات کی وجہ سے زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا۔ بھارت میں ان پر پاکستان کا پیڈ ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگایا جاتا رہا ہے۔ کابل میں طالبان حکومت نے جمعرات کو ایک فنڈ ریزنگ کانفرنس میں بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں غیر جانبدار متاثرہ لوگوں کو امداد فراہم کرے۔ طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ نے کانفرنس کو بتایا کہ قدرتی آفات نہ صرف لوگوں کی جانیں لے رہی ہیں بلکہ لوگوں کی املاک بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان بھر میں حالیہ طوفانی سیلاب میں 200 سے زائد افراد ہلاک اور 300 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اب تک تقریباً 1,00,000 لوگوں میں امداد تقسیم کی ہے، لیکن ان کے مطابق لوگوں کو مزید امداد کی ضرورت ہے۔ فنڈ ریزنگ کانفرنس میں امریکہ اور دوسرے ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ سیکرٹری جنرل کے ڈپٹی خصوصی نمائندے رہائش اور انسانی ہمدردی کے رابطہ کار رمیز الکبروف نے کانفرنس کو بتایا کہ اقوام متحدہ کے اندازوں کی بنیاد پر افغانستان کے 30 صوبوں میں حالیہ سیلاب سے 1,20,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر جائزہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی انسانی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک 85,000 افراد کو خوراک اور دیگر اہم سامان سمیت کسی نہ کسی قسم کی امداد ملی ہے۔ جون کے آخر تک تقریباً 23 ملین افراد نے پورے افغانستان میں کم از کم ایک قسم کی انسانی امداد حاصل کی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ سری لنکا کو اس کے بدترین اقتصادی بحران سے نکالنے میں مدد کے لیے ایک ابتدائی معاہدے کے تحت 4 سال کی مدت میں 2.9 ارب ڈالر فراہم کرے گا۔ سری لنکا کا دورہ کرنے والی IMF کی ٹیم نے ایک بیان میں کہا کہ یہ انتظام مالی اور معاشی استحکام اور قرضوں کی پائیداری کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کی صلاحیت کو اثر نو فعال کرنے کے لیے کام کرے گا۔ ٹیم نے کہا کہ اس پیکج کا انحصار IMF کے انتظامی اور ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری اور سری لنکا کے قرض دہندگان کی طرف سے مالیاتی یقین دہانیوں سے مشروط ہے، جن میں چین، بھارت اور جاپان جیسے ملک شامل ہیں۔ روس اور یوکرین نے ایک ایسے وقت پر یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ پر حملوں کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا ہے، جب اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز اس کے معائنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے معائنہ کاروں کا ایک گروپ اپنے ڈائریکٹر رافیل گروسی کی قیادت میں جمعرات کو روس کے زیر قبضہ زاپوریجریا پاور پلانٹ کے لیے روانہ ہوا۔ اقوام متحدہ کے جوہری انسپیکٹرز آج جمعرات کو یوکرین کے زاپوریجریا نیوکلیئر پاور پلانٹ میں اپنا کام شروع کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ وہ اس بین الاقوامی تشویش کے دوران حفاظت اور سلامتی کے معاملات کا جائزہ لیں گے کہ علاقے میں لڑائی اس تنصیب کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے بدھ کو کہا کہ یہ ایک ایسا مشن ہے جس کا مقصد جوہری حادثے کو روکنا ہے۔ گروسی نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ پلانٹ میں ان کی ٹیم کا ابتدائی کام چند روز تک جاری رہے گا، جبکہ وہ مستقل یا مسلسل موجودگی کی امید رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ یوکرین کے لیے امریکہ کی پہلے سے 13 ارب ڈالر کی امداد کے وعدے کے علاوہ آنے والے دنوں میں مستقبل میں دی جانے والی سیکیورٹی سے متعلق امداد کا اعلان ہوگا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے روس سے پلانٹ کے ارد گرد کے علاقے کو مکمل طور پر غیر فوجی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بوریل نے کہا کہ وہ جوہری سلامتی کے ساتھ جوا کھیل رہے ہیں، ہم اس طرح کے مقام پر جنگی کھیل نہیں کھیل سکتے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے اقوام متحدہ کے جوہری ادارے IAEA کی ٹیم کی موجودگی کا خیر مقدم کیا اور روس سے مطالبہ کیا کہ وہ زاپوریشیا پلانٹ میں انہیں اپنا کام کرنے دے۔ رائیڈر نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن 8 ستمبر کو جرمنی کے رامسٹین ایئر بیس پر یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کے اجلاس کی قیادت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ آنے والے دنوں میں یوکرین کے لیے مستقبل کی سیکیورٹی امداد کے بارے میں اعلان کیا جائے گا۔ روس نے جمعرات کو ماسکو اور بیجنگ کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کے مظاہرے میں چین اور دیگر ممالک کی افواج پر مشتمل ہفتہ وار جنگی مشقوں کا آغاز کیا۔ ان دونوں ملکوں کو امریکہ کے ساتھ کشیدگی کا سامنا ہے، اور ان مشقوں کا مقصد یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ ماسکو کے پاس بڑے پیمانے پر فوجی طاقت موجود ہے، حالانکہ اس کے فوجی یوکرین میں بھی فوجی کارروائی میں مصروف ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ واسٹاک 2022 مشق 7 ستمبر تک روس کے مشرق بعید اور بحیرہ جاپان میں 7 فائر رینجرز پر ہوگی، اور اس میں 50,000 سے زائد فوجی اور ہتھیاروں کے 5,000 یونٹ شامل ہیں۔ ان میں 140 طیارے اور 60 جنگی جہاز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جمعرات کی شام فلیڈلفیا سے ٹیلی ویژن پر پرائم ٹائم میں نشر ہونے والے ایک خطاب میں ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے وائٹ ہاؤس کے اہلکار قوم کی روح کے لیے جنگ قرار دیتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق انڈیپینڈنس ہال سے باہر امریکہ کے 46ویں صدر اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ ہمارے حقوق اور آزادیاں ابھی تک کیوں کر حملے کی زد میں ہیں۔ اس ہال میں ملک کے اعلامیہ آزادی پر بحث ہوئی تھی، اسے اختیار کیا گیا تھا اور فاؤنڈنگ فادرز نے آئین تحریر کیا تھا۔ صدر یہ واضح کریں گے کہ کون ان حقوق کے لیے، ان آزادیوں کے لیے اور ہماری جمہوریت کے لیے نبرد آسما ہے۔ صدر بائیڈن یہ خطاب امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات سے 2 ماہ قبل ایک انتہائی منقسم سیاسی ماحول میں کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کو سن 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے واشنگٹن سے پہلے سے زیادہ مضبوط ضمانتوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کو تہران کے جوہری کام سے متعلق اپنی سیاسی طور پر محرک تحقیقات کو ختم کر دینا چاہیے۔ ماسکو کے بدھ کے روز کے دورے کے دوران انہوں نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ملاقات کی اور کہا کہ تہران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے یورپی یونین کے متن پر واشنگٹن کے رد عمل کا محتاط جائزہ لے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کا نگراں ادارہ ایران کے غیر اعلان شدہ 3 مقامات پر پائے جانے والے جوہری مواد کے ماخذ کے بارے میں چھان بین کر رہا ہے۔ امیر عبداللہیان کا ماسکو کا دورہ واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کے بعد ہوا ہے جس کے مطابق تہران روس کو ایرانی ساتھ کے جنگی ڈرونز کی پہلی کھیپ بھیج چکا ہے۔ تہران نے گزشتہ ماہ روس کو جو یوکرین پر حملہ کر چکا ہے ڈرون بھیجنے کے بارے میں امریکی دعووں کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔